السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورة الفجر مکی صورت ہے، ایک رکوع ہے اور 30 آیات ہیں، ون رکوع 30 آیات. اس صورت کی فضیلت میں عمومی لحاظ سے دو احادیث ملتی ہیں، جن میں سے ایک وہ حدیث مبارکہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مفصل کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے قرآن مفصل دیا گیا، یعنی وہ صورتیں جو چھوٹی چھوٹی ہیں اور مختصر جامع ترین اور اس سے پہلے کسی کو نہیں ملی، مجھے اس کے ساتھ فضیلت دی گئی. سابقہ انبیاء پر الہی کتب پیغام نازل ہوئے مگر یہ نہیں ملے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان سے فضیلت دی گئی. وہ کون سا ہے؟ قرآن مفصل کا حصہ جن میں سورۃ الفجر بھی آتی ہے. فرمایا فضلت بالمفصل، مجھے مفصل سورت قرآن مفصل سے فضیلت دی گئی. سورہ قاف سے سورہ ناس تک یہ حصہ ہے. اور اسے مفصل کیوں کہتے ہیں؟ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، کیونکہ فصل ہے بسم اللہ سے، چھوٹی چھوٹی صورتیں، ہر صورت سے پہلے بسم اللہ، ناٹ پارٹ آف دی سورہ، لیکن یہ دو صورتوں میں جدائی کر دینے والا ہوتا ہے، مسنون ہے ہر صورت سے پہلے پڑھنا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صورتوں سے پہلے لکھوایا سوائے سورۃ البرات کے. اور سورہ النمل میں تو یہ ایز آیا آیا، وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. بہرحال ایک یہ روایت ہو گئی فضلت بالمفصل، سورہ قاف سے سورہ ناس تک، اور سورہ الفجر ان میں شامل ہے. دوسری وہ حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو جو چار صورتیں عام طور پر جماعت میں پڑھائے جانے کے لیے ریکمینڈ کیں، ان میں یہ سورۃ الفجر ہے. نسائی کے حوالے سے ہے، معاذ رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی، ایک شخص آیا اور جماعت میں شامل ہو گیا. معاذ رضی اللہ عنہ نے نماز میں قراءت لمبی کی، اس نے مسجد کے ایک گوشے میں اپنی نماز پڑھ لی اکیلی، پھر فارغ ہو کے چلا گیا. صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور یہ سارا معاملہ بتایا. ادھر سے معاذ رضی اللہ عنہ بھی آئے ہوئے تھے بطور شکایت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوان سے پوچھا کہ کیا وجہ بنی؟ تو اس نے کہا کہ میں کیا کرتا، میں ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، انہوں نے لمبی قراءت شروع کر دی، میں نے نماز چھوڑ کے علیحدہ اپنی اس لیے پڑھی کہ میرے پیچھے کئی کام تھے، فلاں فلاں، میں نے اپنی اونٹنی کو چارہ بھی ڈالنا تھا اور فلاں فلاں کام بھی تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، کیا تو لوگوں کو فتنے میں ڈالنے والا ہے؟ یعنی اس طرح مجبور کر دے کہ لوگ نماز چھوڑ کے، جماعت چھوڑ کے اکیلی پڑھیں اور اس طرح جماعت اور مسجد سے بیزار ہوں، تو ان صورتوں سے کہاں ہے؟ یعنی ان میں سے کسی کو چوز کر لیا کریں، کیونکہ یہ مفصل ہیں، چھوٹی چھوٹی، جامع ترین. وہ کون سے آپ نے نام لیے؟ سبح اسم ربک الاعلی والشمس وضحاها. سبح اسم تو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، اور باقی تین صورتیں جن میں ایک والفجر اور والشمس وضحاها واللیل اذا یغشا جو آگے ہیں، تو یہ چار صورتیں اس روایت میں آتی ہیں. اس لحاظ سے یہی اس کی فضیلت ہے. باقی اللہ جانے گوگل، اے آئی، لوگ، عوام یا سو کالڈ مشہور و معروف عاملین اور واعظین کے جو مختلف آیتوں، صورتوں سے، قرآن کے مختلف حصوں سے مختلف عملیات وغیرہ کرتے ہیں اور اپنے لحاظ سے پھر فضیلتیں چھوڑتے ہیں. اصل چیز جو ہے وہ قرآن کا پیغام ہے جو اس صورت میں جاندار ہے. نام دیکھیں، الفجر، بیداری کا پیغام، غفلت، سستی، دین دوری، بیزاری رکھنے والوں کے نام، بیداری، آخرت کی تیاری اور صبح کی تازگی کا پیغام. دنیا یہ تسلیم کرتی ہے، ہر قوم مذہب میں اسی بات پر زور دیا جاتا ہے کہ صبح فجر ایک وقت نہیں ایک پیغام ہے، کیا پھر سے شروع کرو، اٹھو اور آگے بڑھو، الصباح فرصہ لمن یعرف قیمت الحیاء، صبح ان لوگوں کے لیے ایک نئی فرصت ہے جو زندگی کی قیمت جانتے ہیں، اطمینان بھری ابدی زندگی پانے والے ہیں۔ کیسے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سورت کا کنکلیوژن آخر یہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو ارلی مارننگ رائزر ہیں، صبح جلدی اٹھنے والے، ان کے سارے کام اپنے ٹائم پہ ہوتے ہیں، وہ ود پلاننگ چلتے ہیں، انہیں ٹائم کی شارٹیج کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، انہیں وقت کا رونا نہیں رونا پڑتا، وہ وقت کے ساتھ نہیں بلکہ ایڈوانس چل رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو جلد جگا دینے والے جو ہوتے ہیں۔ جو آج جاگ گیا وہ کل پچھتاوے سے بچ جاتا ہے، جو فجر کو اٹھتا ہے وہ منزل کو پہنچ جاتا ہے۔ صبح کا سورج بتاتا ہے اللہ نے ایک اور موقع دے دیا ہے خود کو درست کرنے کا، بہتر بننے کا۔ فجر کی نماز جنت میں داخلے کا دروازہ ہے، من صلی البردین دخل الجنہ۔ دو ٹھنڈی نمازیں پڑھنے والا، یعنی فجر اور عصر، ٹھنڈی کیوں؟ کیونکہ وقت ٹھنڈا ہوتا ہے باقی موسم اور دن کے حساب سے۔ فجر اور عصر، فجر دن کا آغاز اور عصر دن کا اختتام، جو یہ پڑھتا ہے جنت میں داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ تھوڑا انسان کو تھکا دینے والی، فجر رات کی نیند سے اٹھتے سستی، نیند پوری نہ ہونا، یا اور لوگوں کی مختلف مسائل جو دن بھر کی اپنی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور عصر دن بھر کی مشقت جس میں ذکر سے دوری، رب کی یاد اور اس کی اطاعت سے دوری انسان کو زیادہ تھکا دیتی ہے، اس لیے یہ اہم ترین ہے۔ اسی لیے نمازوں میں سے عصر کی نماز کی علیحدہ بھی تاکید آئی ہے، اور والفجر کی قسم کے ساتھ والعصر کی قسم بھی آئی ہے۔ والفجر والعصر، آپ دیکھیں دو وقت جن کی قسم اٹھائی گئی، دو نمازیں جن کی تاکید کی گئی، یہ ایسے ہی تو نہیں ہے۔ یقیناً قسموں میں عقل والوں کے لیے بڑا پیغام اور اہمیت ہوتی ہے۔ والفجر والعصر، سورۃ الفجر سورۃ العصر دونوں اسی بارے میں ہیں۔ فجر کی نماز اسلام میں سب سے اہم عبادت ہے، جو فجر پڑھ لے وہ اللہ کی امان میں ہوتا ہے، یہ روحانی بیداری ہے، اسے رزق میں اضافہ اور دن میں برکت کا ذریعہ مانا جاتا ہے۔ صوفیاء کے نزدیک تو یہ تجلیات کا وقت اور دل کے نور کا وقت اور انسان کی بیداری کا پیغام تو ہے ہی۔ ہندوازم میں بھی طلوع فجر سے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے کا وقت یہ برما مورت کہلاتا ہے، اس وقت میں وہ اپنا یوگا، منتر، گیان، دھیان یہ مؤثر سمجھتے ہیں۔ صبح کے وقت ذہن پاک، پرسکون اور کائناتی توانائی کے موافق ہوتا ہے۔ ان کا آخرت پر ایمان نہیں، وہ بھی اس وقت کو صحت، ذہانت اور تقدیر میں پاورفل سمجھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ جلدی اٹھنے والا اور دیر سے اٹھنے والا، جلدی اٹھ کے کاموں کی پلاننگ کرنے والا، کام شروع کر لینے والا، اور آخر میں اٹھ کے اپنے اوپر غصہ کرنے والا اور ارد گرد پہ سارا برہمی کرنے والا کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ آج بھی خانقاہوں میں جو بھکشو کہلاتے ہیں نا، وہ فجر سے پہلے جاگتے ہیں، اور اسی طرح مراقبہ اور ذہنی تطہیر کے لیے بھی اسی وقت میں، تاکہ جادوگر وغیرہ بھی جو رات کے چلے کاٹتے ہیں ان کے لیے وقت اہم ہوتا ہے۔ صرف یہ کہ موجودہ دور کے غیر فطری اور غیر اسلامی عقیدہ رکھنے والے لوگ، بلکہ عیسائیت اور یہودیت میں بھی فجر کے وقت کی خصوصی اہمیت ہے۔ اسلامی سچائی کے حوالے سے دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فجر کے وقت کو مشہود ملائکہ قرار دیا، ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور رات کا آخری پہر رب تعالیٰ کا آسمان دنیا پر نزول ہوتا ہے، عطا، بخشش، خوشحالی، خواب بیماری سے ہو یا رزق کی، اس وقت ندائے عام ہوتی ہے، کوئی ہے مانگنے والا، کوئی ہے لینے والا۔ اب اس وقت اور اس نام سے جو صورت ہو اس کا پیغام کتنا جاندار اور تر و تازہ ہوگا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی ابتدا پانچ قسموں سے فرمائی۔ ارشاد ہوا، قسم ہے فجر کی، قسم ہے دس راتوں کی، ان کی ڈیٹیل آگے تفسیر میں دیکھتے ہیں، قسم ہے شفع اور وتر کی، ایون اینڈ آڈ نمبرز، جفت اور تاک، قسم ہے رات کی جب وہ گزر جاتی ہے، بلا شبہ عقل مندوں کے نزدیک ان چیزوں کی قسم اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور ہر نشانی میں عقل مند کے لیے اپنے رب کو پہچاننے کا اور اس کے دیے گئے احکام کے مطابق زندگی گزارنے، آخرت کی تیاری کا سبق موجود ہے۔ رات پر غور کریں، زمین و آسمان میں کوئی ہستی ایسی نہیں جو بڑی سے بڑی ایمرجنسی میں رات کو چھوٹا یا بڑا کر سکے۔ سورج غروب ہوتے ہی رات اپنی سیاہ فام چادر میں پوری دنیا کو لپیٹ لیتی ہے، لیکن جو ہی سورج طلوع ہونا شروع ہوتا ہے تو رات کا اندھیرا اس طرح پیچھے ہٹتا ہے جس طرح کسی چیز سے آہستہ آہستہ پردہ اٹھایا جائے۔ راتیں بظاہر ایک جیسی ہوتی ہیں، دن بھی بظاہر ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن ہر رات ایک جیسی نہیں اور ہر دن ایک جیسا نہیں۔ کچھ راتیں فضیلت میں خاص ہیں اور کچھ دن فضیلت میں خاص ہیں۔ یہاں ان خاص دنوں اور عام دنوں، خاص راتوں اور عام راتوں، کیونکہ مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کسی ایک کو مینشن نہیں کیا، تو ایک اہم پیغام ہے بیداری اور آخرت کی تیاری کا، غفلت اور سستی کو چھوڑ دینے کا۔ یہ ہے سورۃ الفجر۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یونیورس اور ہسٹری، تاریخ اور کائنات سے ہمارے لیے مثالیں بیان کرتے ہوئے، خواہ وہ قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، فرعون ہے، ناشکروں اور شکر کرنے والوں کی مثال بیان کی۔ بھولو جس رب نے انہیں نہ چھوڑا، وہ سب کو دیکھنے والا ہے، کسی کو چھوڑنے بھولنے والا نہیں، خاص طور پر نافرمانوں ظالموں کو۔ اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، بے شک آپ کا رب ضرور گھات میں ہے۔ الفجر، یہ انقلاب کی علامت ہے۔ فجر، یہ عبادت کا وقت ہے۔ فجر، یہ امتحان کی تیاری ہے۔ فجر، مال دولت ملے نہ ملے خوش رہنا اور شکو شکایت سے بچنا سکھاتی ہے، کیونکہ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی، یہ صورت میں خوب بیان ہوا ہے۔ اور نفس مطمئنہ وہ انسان جس کا دل دنیا سے آزاد، اللہ کے حکم پر مطمئن، یہی ہمیشہ خوش ہونے والا، خوش رہنے والا ہوتا ہے۔ ہم بھی اپنی فجر کا آغاز اس قرآن سے کریں، تاکہ ہمیں روز کی ڈیلی نصیحہ، ڈیلی ریمائنڈر ملتا رہے، اور ہماری زندگی میں اس فجر سے روشنی، توبہ، اصلاح اور نیک اعمال کی ہر دن کی گواہی ہو۔ انشاءاللہ آئیے سورت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ والفجر، قسم ہے فجر کی۔ فجر کا مطلب وسیع پیمانے پر پھٹنا، اور فجر کا وقت یعنی روشنی کے پھیلنے کا، تاریکی کے پھٹنے کا وقت، سپیدہ سحر کہا جاتا ہے، زندگی کے آغاز کا وقت۔ یہاں کون سی فجر مراد ہے؟ ہر روز کی، یا نماز فجر، یا پھر یکم ذی الحج؟ بعض نے محرم کی پہلی تاریخ اور بعض نے دسویں ذی الحج کی فجر مراد لی ہے۔ جب کسی ایک چیز کے ساتھ ایفیلیشن نہ ہو تو اسے خاص کے ساتھ ساتھ عام رکھنا بھی اہم ہوتا ہے، اور یہ وقت اور یہ نماز اور یہ خاص دن اور یہ ہر دن ہی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم اٹھائی، اصل چیز اس قسم کا جواب ہے۔ قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیغام کیا دیا، وہ اہم ہے، جسے جواب قسم کہتے ہیں۔ اور یہ چار قسموں کے بعد آیت پانچ، یہ جھنجھوڑنا اور مزید خبردار کرنا، یعنی حل فی ذالک قسم الذی حجر، اور پھر آیت 14 کہ اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَاد، بے شک تیرا رب یقیناً گھات میں ہے۔ گھات کا کیا مطلب؟ یعنی یسمع وجراہ، سن اور دیکھ رہا ہے، جب چاہے پکڑ لے، تو تیاری رکھو، وقت کو ضائع نہ کرو۔ والفجر، اس سے مراد صبح ہے۔ سورہ تکویر آیت 18 میں بھی یہ قسم ہے، والصبح اذا تنفس، قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے۔ اور والضحیٰ، یہ بھی تو قسم ہے دن کی روشنی کی، چاشت کے وقت کی۔ اسی طرح سورہ المدثر آیت 34 بھی تو ہے، والصبح اذا اسفر، اور قسم ہے صبح کی جب وہ خوب روشن ہو جائے۔ اسفر، صبح کا پوری طرح منور ہو کر اندھیروں کو کھول دینا۔ اسی طرح سورۃ الفلق، قل اعوذ برب الفلق، صبح کے رب کی پناہ، فلق وہ روشنی جو اندھیروں کو چیر دیتی ہے۔ پھر اسی طرح والشمس، اگرچہ لفظ صبح نہیں مگر پورا آغاز صبح روشنی کے اوقات سے متعلق ہے، والشمس وضحاها، اور والنہار اذا جلاها، تو ضروری نہیں کہ اس سے کسی خاص دن کی صبح ہی مراد لی جائے، ہر صبح ہی قیامت کی دلیل ہے، جس کے ساتھ سوئی ہوئی مخلوق بیدار ہو جاتی ہے اور موت کے بعد اٹھنے کا منظر سامنے آ جاتا ہے۔ اس لیے یہ سورہ آخرت کی تیاری کا پیغام ہے، بیداری کے نام ہے۔ والفجر، تو اس سے خاص مراد لیں تو بھی ایک اہم معنی نکلتا ہے، اور اسی طرح عمومی طور پر تو ہر دن ہر صبح ہی قیامت کی دلیل ہے، جس کے ساتھ جیسے سوئی ہوئی مخلوق ساری بیدار ہوتی ہے تو موت کے بعد اٹھنے کا منظر سامنے آ جاتا ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْر، اور دس راتوں کی، کیا یعنی قسم، لیالٍ عَشْر سے مراد ذی الحجہ کی پہلی دس راتیں ہیں۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ عشرہ ذی الحج، یعنی ذی الحج کا پہلا عشرہ، یہ دن بڑے اہم اور افضل ہیں، اور حدیث سے بھی ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عشرہ ذی الحجہ میں کیے گئے عمل سے زیادہ پاکیزہ اور زیادہ اجر والا عمل کوئی نہیں۔ کہا گیا کہ جہاد بھی، یعنی ان دنوں کے مقابلے میں جہاد بھی افضل نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا نہ ہی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اس طرح کی اور مختلف روایات ہیں جس کی بنا پر اہل علم کہتے ہیں کہ ذی الحجہ کے پہلے دس دن باقی سال کے سب ایام سے بہتر اور افضل ہیں، اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی استثناء نہیں ہے، حتیٰ کہ رمضان کا آخری عشرہ بھی نہیں۔ ہاں، رمضان کے آخری عشرہ کی دس راتیں ان ایام سے بہتر اور افضل ہیں، یعنی نائٹ وائز رمضان کا آخری عشرہ اور ڈے وائز ذی الحج کا پہلا عشرہ۔ اچھا، اب ان کی فضیلت کیوں ہے؟ ظاہر ہے ان میں لیلۃ القدر ہے، شہر القرآن ہے، اور یہ کیوں افضل ہے؟ کیونکہ اس میں یوم النہر ہے، یوم عرفہ ہے، اور حج ہے ہی عرفہ کا نام۔ سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ ایام عشر تو نہیں ہے جو عشر ذی الحج کہیں؟ اصل میں عربی میں دن کا آغاز چونکہ رات سے ہوتا ہے، اس لیے راتوں کی قسم اٹھائی، اور ویسے بھی جب راتیں کہی جاتی ہیں تو اس میں دن شامل ہوتے ہیں۔ اردو میں عام طور پر دن کہتے ہیں، اس میں راتیں شامل ہوتی ہیں۔ عربی میں چونکہ دن کا آغاز ہی مغرب سے ہوتا ہے، تاریخ کیلنڈر سورج غروب ہونے سے بدلتا ہے، اس لیے جب کسی کو تاریخ بتائی جاتی ہے تو اس کا اطلاق، اس کا آغاز کیلنڈر بدلنے یعنی مغرب سے ہوتا ہے۔ جس طرح ہم رات 12 بجے سے کیلنڈر بدلنے سے شمسی تاریخ کا اعتبار کرتے ہیں اکثر معاملات میں، اسی طرح اسلامی احکامات اور عبادات کے لیے قمری کیلنڈر کے حساب سے، اور عرب اسی کو زیادہ فالو کرتے ہیں، اسی لیے لیال عشر جب فرمایا تو اس میں دن آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے کہ لیال عشر یہ قسم جو اٹھائی تو یہ وہ مراد ہے جو عشر ذی الحج ہے، کیونکہ آپ نے انہیں تمام ایام میں سے افضل دیا۔ تو ایام کے اعتبار سے ذی الحج کا پہلا عشرہ، اور لیال کے اعتبار سے رمضان کا آخری عشرہ۔ اور صحابہ میں سے ابن عباس، ابن زبیر، اور اسی طرح ان کے علاوہ مجاہد اور کئی ایک سلف رحمہم اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ یہ عشرہ ذی الحج ہے، اور اسی کو مفسرین نے صحیح کہا ہے۔ چونکہ اہل عرب عشرہ ذی الحج کی بہت تعظیم کرتے تھے، ان دنوں میں ہر طرف سے لوگوں کا مکہ میں اجتماع، یہ قیامت کے دن کے اجتماع کی یاد دلاتا ہے۔ لیال عشر کی ایک نسبت یہ بھی ہے کہ حج کا منظر یہ محشر کے منظر کی یاد دلاتا ہے۔ اس سب کے باوجود چونکہ لفظ عام ہے تو بہتر ہے کہ مفہوم بھی عام ہی رکھا جائے۔ چاند کی راتوں کا ہر عشرہ نئے انقلاب کی نشاندہی کرتا ہے، بالکل جس طرح ہر فجر انقلاب کی علامت ہے۔ اچھا، پہلے عشرے میں چاند بڑھتا جاتا ہے، آخری عشرے میں گھٹتا جاتا ہے، اور درمیانی عشرہ عروج و زوال کا مجموعہ ہے، اور یہ انقلاب قیامت کے قائم ہونے کی دلیل ہے۔ والشفع والوتر، قسم ہے جفت اور تاقی، اینڈ بائی دی ایون نمبر اینڈ دی آڈ، الشفع ایون نمبر، الوتر آڈ نمبر۔ اشف وہ عدد جو دو برابر حصوں میں تقسیم ہو جائے، جیسے 2, 4, 6 وغیرہ، اور آڈ یعنی تاک وہ عدد جو اس طرح تقسیم نہیں ہوتا، جیسے 1, 3, 5۔ کائنات کی کوئی بھی چیز گنتی کے وقت ان دو حالتوں سے خالی نہیں ہوتی۔ مفسرین کے ان سے مراد لینے میں بہت سے اقوال ہیں، حتیٰ کہ بعض نے جمع کرتے ہوئے 36 مینشن کیے ہیں کہ اتنے معنی اس میں سے نکلتے ہیں۔ اگر سیاق و سباق اور موضوع کی مضمون کی مناسبت سے دیکھیں تو تو فجر اور لیال عشر یعنی وقت اور دنوں کی بات ہو رہی ہے، تو اس لحاظ سے شفع اور وتر یعنی جفت اور طاق کا مطلب تغیر ایام یعنی دنوں کی تبدیلی ہے، مہینے کی تاریخیں ایک سے دو اور دو سے تین ہوتی جاتی ہیں اور ہر تبدیلی ایک نئی کیفیت کو لے کر آتی ہے۔ آخر میں فرمایا رات کی قسم جب کہ وہ رخصت ہو رہی ہو، واللیل اذا یسر، یہ سب چیزیں اس حقیقت پر دلالت کر رہی ہیں کہ ایک رب قدیر اس کائنات پر حکمرانی کر رہا ہے اور جو بھی کر رہا ہے اس کا منصوبہ حکیمانہ ہے۔ اس دنیا میں تم یہ کبھی نہ دیکھو گے کہ ابھی رات ہے تو اچانک نصف النہار ہو جائے، دن آدھا آ جائے، یا چودھویں کا چاند ہو اور اچانک یکم آ جائے۔ اسی طرح یہ دنیا کا سائیکل ہے، سرکل ہے جو پورا ہونا ہے اور اینڈ سوئی کلاک قیامت پر رکنی ہے۔ الوتر سے مراد اللہ کی اپنی ذات بھی ہے، کیونکہ خود حدیث میں ہے ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ طاق یعنی واحد ہے اور اللہ طاق عدد کو پسند کرتا ہے۔ جس چیز میں چوائس ہو، آپشن ہو، تو اس میں طاق کو ترجیح دینی چاہیے۔ اور جفت سے مراد پوری مخلوق بھی لی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے، جیسے دن رات، روشنی اندھیرا، سورج چاند، زمین آسمان، چھاؤں دھوپ، سردی گرمی، مذکر مونس، نیکی برائی، حتیٰ کہ اللہ نے پھلوں کے بھی جوڑے، نباتات کے بھی جوڑے جوڑے پیدا کیے، ان میں اللہ کی قدرت پائی جاتی ہے۔ اس لیے جفت اور طاق کی قسم اٹھانے میں عقل مندوں کے لیے عبرت کا سبق موجود ہے۔ اس حوالے سے ایک حدیث بھی آتی ہے جو کہ مسلم کی شروط کے مطابق ہے، یعنی صحیح مسلم کی جو صحت کا معیار ہے اس کے مطابق ہے، وہ یہاں ذکر کرنا اہم ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فجر کی ابتدائی آیات کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ عشر سے مراد دس ذی الحجہ، اور وتر سے مراد یوم عرفہ، اور شفع سے مراد قربانی کا دن ہے، یعنی دس تاریخ، دس ذی الحج۔ یوم عرفہ کی فضیلت بھی ثابت ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ بندوں کو کثرت سے جہنم سے آزاد کرتا ہے اور اپنے بندوں کے بہت قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان حجاج کی وجہ سے فخر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لوگ کیا مانگتے ہیں، کیا چاہتے ہیں۔ اسی طرح جو یوم النہر ہے اس کی بھی اپنی فضیلت ہے، یوم الحج الاکبر کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ حج اکبر، یہ جو اصطلاحات ہیں دو لحاظ سے ہیں، حج اکبر حج کو کہتے ہیں عمرے کے مقابلے میں، کیونکہ عمرہ حج اصغر ہے۔ جس طرح عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں نا کہ یوم عرفہ اگر جمعے کو آ جائے تو وہ حج اکبر ہے، یہ تو بالکل غلط ہے، یہ مت ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ حج اکبر اصل میں عمرہ کے مقابلے میں آتا ہے، عمرہ کو عربی میں حج اصغر اور حج کو حج اکبر کہتے ہیں، یعنی جب حج اصل میں حج مراد ہو تو حج اکبر، اور اگر کوئی عمرہ کر رہا ہو تو اس کو مبارک کے لیے حج اصغر کہتے ہیں، کہ یہ بھی ایک قسم کا حج ہی ہے، اور خاص طور پر رمضان کا اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ جو قربانی کا دن ہے، یہ ہے اصل میں یوم الحج الاکبر، حج اکبر کا دن، کیونکہ اس میں حج کے بہت سارے نیک اعمال جمع ہو جاتے ہیں۔ مثلاً 10 تاریخ کو جمرہ عقبہ، کنکری مارنا، قربانی، حجامت، طواف افاضہ، سعی، تو اس بنا پر اسے یعنی 10 تاریخ کو، 10 ذی الحج کو یوم الحج الاکبر کہا جاتا ہے۔ اور یہ جفت نمبر ہے، یعنی 10 تاریخ الشفع سے مراد یہ، اور الوتر یوم عرفہ، جس دن حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ہے، دعاؤں کا دن، قبولیت کا دن، عطا کا دن، بخشش کا دن۔ تو اس لحاظ سے یہاں جو قسمیں اٹھائی ہیں، اگر خاص خاص پہلو کے اعتبار سے دیکھیں تب بھی ان کی فضیلت ہے، اور عمومی لحاظ سے تو اور دوبالا اور جمع ہو جاتی ہے، یعنی کئی چیزیں اس میں شامل ہیں۔ ان قسموں کی گواہی اللہ تعالیٰ نے اینڈ کیا نکالا کہ اس میں تو عقل مندوں کے لیے بڑا سبق ہے۔ هل في ذلك قسم لذي حجر، ان باتوں میں، کن باتوں میں؟ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر، اللہ کی ان قسموں میں، قسموں کے اٹھانے میں، فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، جفت اور طاق کی قسم، رات کی قسم، ان میں یقیناً اہل عقل کے لیے ایک بھاری قسم ہے۔ حل فی ذالک، یہاں حل یہ استفہام برائے تقریر کے لیے ہے۔ استفہام برائے تقریر کیا ہوتا ہے؟ وہ استفہام جس کا مقصد پوچھنا نہیں بلکہ مخاطب سے پہلے سے ثابت شدہ بات کا اقرار کرانا ہوتا ہے۔ اس میں سوال ایسے انداز میں پوچھا جاتا ہے کہ جواب پہلے سے معلوم ہوتا ہے، پروون ہوتا ہے، اور سوال کا مقصد سننے والے کی تائید حاصل کرنا یا اس کو یاد دلانا ہوتا ہے۔ یہی سورۃ الانسان الدہر کے شروع میں بھی آیا، حل اتا علی الانسان حین من الدہر، وہاں بھی یہی ہے، حل کیا، یہ پوچھنا کبھی تو کوئی خبر معلوم کرنے کے لیے ہوتا ہے، جیسے پوچھا جاتا ہے کہ حل فی الدار زید، کیا گھر میں زید ہے، گھر میں فلاں ہے، اللہ کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے، تو یہاں یہ نہیں ہے۔ کبھی یہ سوال کسی بات کی نفی کے لیے ہوتا ہے، جیسے یہ پوچھنا کہ بھلا یہ کوئی کام کر سکتا ہے، حل یستطیع ذلک احد، یعنی کوئی نہیں کر سکتا۔ عربی زبان میں اسے نفی کا حل کہتے ہیں، حل بمانا نفی، یا حل جہد کا، جہد تاکید کو کہتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات یہ جو پوچھنا ہوتا ہے، حل بمانا پوچھنا نہیں، نہ پوچھنا سوال کرنا، نہ انکار کرنا، نہ نفی کا، نہ جہد کا، نہ سوال برائے استفہام کا، بلکہ اسے عربی میں حل بمانا تقریر کہتے ہیں۔ تقریر کیا ہوتا ہے؟ ثابت شدہ، معلوم شدہ، جیسے آپ نے کسی کو کچھ دیا ہو، اس کی عزت کی ہو، تو اسے کہیں کیا میں نے آپ کو دیا، مطلب آگے اس کے پاس انکار کا کوئی آپشن ہی نہ ہو۔ تو اس آیت میں اسی حل، یعنی آخری حل بمانہ تقریر، برائے تقریر کے لیے آیا۔ تو اسی لیے اکثر مفسرین نے اس کا ترجمہ یقیناً یا تحقیق کیا، یعنی حل بمانہ قد، حل بمانہ قد، اسے کہتے ہیں استفہام برائے تقریر، ثابت کرنے کے لیے، ثابت شدہ بات کے لیے، مخاطب سے اقرار کرانے کے لیے پوچھا جاتا ہے کہ کیا ایسا نہیں، اور وہ بات آلریڈی پروون ہو، ثابت شدہ ہو۔ تو یہ حل بمانہ تقریر، یعنی قد، استفہام برائے تقریر، حل بمانہ قد، یا اگر یہ سوال کا انداز ہی رہے تو مراد اور مفہوم وہی بنتا ہے کہ حل فی ذالک قسم للذی حجر، کیا اس میں اہل عقل کے لیے کوئی بڑی قسم نہیں، یعنی یقیناً اس میں عقل والے کے لیے بڑی قسم ہے۔ اور حجر بمانہ پتھر، ہر ٹھوس اور سخت چیز جو آڑ کا کام دے تو اسے حجر کہتے ہیں، اسی لیے حجر بمانہ عقل۔ اچھا، عقل کو بھی حجر کہتے ہیں کیونکہ اس لحاظ سے وہ بھی ہر اس چیز کو جو نقصان دہ ہو روک دیتی ہے۔ اور ذی حجر یعنی صاحب عقل، ٹھیک ہے، دی والا، دی ہجر صاحب عقل، عقل مند۔ اور اسی طرح یہ حتیم کو بھی، جو کعبہ کے گرد ایک ہاف دیوار ہے، سیمی سرکل، اسے بھی ہجر کہتے ہیں، ہجر اسماعیل کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک رکاوٹ ہے، اور یعنی باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے ایک قسم کی آدھی دیوار۔ اور یہ حجر اسود نہیں ہے، حجر پتھر کو کہتے ہیں، حجر اسود اور ہے۔ بعض لوگ جب ہجر بولا جاتا ہے حتیم پر تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید حجر اسود کی بات ہو رہی ہے، حجر اسود تو ظاہر ہے، معلوم ہے، اور ہجر بمانہ حتیم بھی آتا ہے، اور اسی طرح ہجر بمانہ عقل بھی، اصل میں تو ایک ہی مطلب ہے لیکن اس کے استعمالات کئی ہیں۔ اصحاب الہجر بھی آیا، سورہ الہجر ہے۔ اسی طرح ہجر گود اور حفاظتی جگہ کو بھی کہتے ہیں، حجرہ بھی اسی سے ہے، یعنی فلاں کی حفاظت کی جگہ، قرآن کریم میں ہے وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، وہاں حجورکم لفظ ہے۔ تو یہ کئی استعمالات ہیں اس کے، اور سیاق و سباق سے تو واضح معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں کس چیز کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اور یہاں ذی حجر صاحب عقل، حل فی ذلک قسم للذی حجر، یقیناً ان باتوں میں اہل عقل کے لیے ضرور ایک بھاری قسم ہے، سمن بھاری قسم ہے، لذی حجر صاحب عقل کے لیے، عقل مند کے لیے۔ پھر مثالوں سے مزید سمجھایا، الم تارا کیف فعل ربک بعاد، الم تارا، کیا نہیں تم نے دیکھا، یاد رکھے تارا جسٹ ایک سرسری دیکھنا یا آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہوتا، رؤیت، یہ رؤیت بمانا رؤیت قلبی، اور غور و فکر سے دیکھنا، جس طرح نظر و فکر ہوتا ہے، اور جو عام دیکھنا ہوتا ہے نا اس کے لیے بصارت یا باسارہ آتا ہے، ناظرہ بھی غور و فکر کے لیے اور ترا بھی غور و فکر کے لیے۔ تو الم تارا یعنی الم تعلم کیف، جیسے سورۃ الفیل کا آغاز بھی ایسے، الم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اور یہاں کیا ہے بعاد، کیا تو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے عاد کے ساتھ کس طرح کیا۔ اب یہاں مجھے بتانا نہیں بلکہ پوچھنا چاہیے کہ یہ عاد کون تھے، کہاں تھے، کیسے تھے، کیونکہ بار بار ہم ریپیٹڈلی پڑھ چکے ہیں۔ عاد اصل میں وہ شخص جو نوح علیہ السلام کی آل سے تھا، یا اور قوم پھر اسی کے نام پہ بنی قوم عاد، جو ان کا نسب نامہ آتا ہے عاد بن ارم بن اوس بن سام بن نوح، تیسری یا کہتے ہیں بعض حذف کرتے ہوئے کہ تیسری، اور بعض کہتے ہیں پانچویں پشت میں یہ نوح علیہ السلام کے نسب سے جا ملتے، یعنی تھرڈ یا ففتھ جنریشن آف نوح علیہ السلام۔ اور یہ عمان اور یمن کے درمیان حضرموت کے علاقے میں رہتے تھے، جو اپنی گرینری اور تعمیر اور تاریخ کے حساب سے بڑا ہی ایک یادگار اور خوبصورت ترین بلند ترین علاقہ تھا، تعمیر کے حساب سے اور بلند و بالا عمارتوں کے حساب سے، پہاڑوں کو تراش کے انہوں نے گھر محلات بنائے ہوئے تھے، اور خود بھی یہ بڑی ایک پاورفل اور طاقتور اور مضبوط قد و قامت والی قوم تھی۔ یہ پہلی قوم تھی جو طوفان نوح کے بعد آباد ہوئی، یعنی بل جا کے سٹیبل اور کچھ خوشحال ہوئے، تو یہ پہلی وہ قوم تھی، اسی لیے انہیں عاد اولا کہا جاتا ہے۔ پھر ان کے بعد جو ثمود تھی انہیں عاد ثانیہ کہا جاتا ہے، اسی طرح اس قوم عاد کو عاد ارم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے نسب نامے میں عاد سے پہلے ارم تھا، عاد بن ارم بن عوس بن سام بن نوح۔ بعض اسے شارٹ کرتے ہوئے تھرڈ جنریشن اور بعض اسے مکمل بیان کرتے ہوئے ففتھ جنریشن آف نوح علیہ السلام کہتے ہیں۔ اور ان کی طرف کون سے نبی آئے تھے، سورہ ہود میں ہے، اور دیگر مقامات بھی، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہود علیہ السلام۔ تو یہ تو چیزیں یاد ہونی چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر کی، اور یہ وہ قوم تھی کہ عربوں میں ایک تو لوکیشن وائز اور پھر دوسرا یہ کہ جنریشن وائز بھی ان کے یعنی نسلوں سے وہ مقام دیکھتے، وہ تذکرہ سنتے آ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جو سنتے آ رہے تھے اس کی حقیقت بیان کی کہ واقعی اس قوم کے ساتھ اصل میں ہوا کیا تھا۔ الم ترى كيف فعل ربك بعاد، وہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق میں بڑا مضبوط کیا تھا، خود فرمایا اللہ نے زادکم فی الخلق بسطہ، اور وہ خود بھی دعویٰ کرتے تھے کہ من اشد منا قوا، عرب اے کفار اے انکار کرنے والو تمہاری کیا اوقات، تم سے پہلے کئی گنا بڑے زیادہ ان کا یہ حال ہوا۔ الم تارا، کیا تم نے دیکھا نہیں تیرے رب نے عاد کے ساتھ کس طرح کیا۔ ان کا ایک دوسرا نام اصحاب الاحقاف بھی ہے، قرآن مجید میں انہیں احقاف والے کہا گیا ہے، احقاف ریت کے بڑے بڑے ٹیلوں کو کہا جاتا ہے جو عرب کے جنوب مغربی حصے میں واقع تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی علاقے میں ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جو کڑیل جوان بہترین صورت سیرت کے حامل، ہود علیہ السلام نے لمبی مدت تک اس قوم کو سمجھایا مگر قوم سمجھنے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ خود ساختہ معبود بنا رکھے تھے، ان کے سامنے اپنی حاجات مشکلات پیش کرتے، سورۃ الاعراف میں بھی ذکر ہے، آیت 70 سے دیکھ سکتے ہیں۔ آخرت کو جھٹلانے اور دنیا پر اترانے والے تھے، سورہ المؤمنون آیت 33 سے دیکھیے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اس دنیا کے سوا اور کوئی جہاں برپا ہو ہی نہیں سکتا، المؤمنون 37۔ یہ اپنی قوت پر اترانے والے تھے، سورۃ حامیم السجدہ آیت 15۔ ان پر سات راتیں اور آٹھ دن زبردست آندھی اور ہوا کے بگولے چلے، یہ عذاب آیا، الحاقہ آیت 7 اور الشعراء آیت 20۔ الاحقاف 24 میں گرج چمک اور شدید طوفان کا ذکر ہے، اسی طرح آندھیوں نے انہیں کھجور کے تنوں کی طرح پٹخ پٹخ کر دے مارا، اور الذاریات 41 سے ہے، انہیں ریزہ ریزہ کر دیا گیا، دنیا میں ذلیل و خوار ہوئے اور آخرت میں سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے، سورہ ہود آیت 59۔ قوم ہود کو نیست و نابود کر دیا گیا. قوم ہود یا قوم عاد یا عاد اولا یا عاد ارم، اصحاب الاحقاف، یہ ایک ہی قوم کے کئی نام ہیں. بڑی مشہور قوم تھی، لوگ انہیں کئی لحاظ سے جانتے تھے. الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے عاد کے ساتھ کس طرح کیا. ایراما، وہ عاد جو ایراما ایرم قبیلہ کے لوگ تھے، ذات العماد، ستونوں والے. اچھا، عماد یہ واحد جمع دونوں کے لیے آتا ہے، اور فی عمد مبدتہ بھی آگے آئے گا. نوح علیہ السلام کی اولاد میں ایک آدمی جس کی نسل عاد ارم سے تھے، عاد ارم سے مراد عاد اولا، یہ ایک ہی ہے جن کی طرف ہود علیہ السلام بھیجے گئے. بعض کا خیال ہے کہ ارم اس خاص جگہ کا نام تھا جہاں عاد رہتے تھے، واللہ عالم کہ یہ شخص تھا یا جگہ. ہاں، یہ تو ہوتا ہی ہے کہ شخص کے نام پہ جگہیں، چوک، چوراہے، شہر بنتے ہیں. ذات العماد، ستونوں والے، یہ لقب ان کا اس لیے ہے کیونکہ وہ بڑے قد آور تھے، ستون جیسے قد و قامت والے، یا اس طرح بھی کہ ان کی عمارتیں بلند و بالا تھیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پلرز یعنی ٹاورز پہ، ستونوں پہ عمارتیں کھڑی ہوں. جیسے آج کل تو یہ چیز عام ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹی سی جگہ پہ بلند و بالا ایک بڑا مال، پلازا، اور جسٹ پلرز پہ کھڑا ہوتا ہے ذات العماد. اور اسی طرح یہ کہ جب عذاب آیا تو کس طرح وہ پلرز یا یہ قد و قامت والے بڑے بڑے قد کے لوگ، یہ ایسے گرے پڑے تھے جیسے کھجوروں کے تنے ہوں، ستونوں کی طرح گرے پڑے تھے. تو کئی لحاظ سے، قد و قامت کے حساب سے بھی، بلند و بالا عمارتوں کے حساب سے بھی، اور عذاب کے وقت کھجوروں کے تنوں کی طرح بڑے بڑے ٹاورز جیسے گرے پڑے ہوں، اسی حساب سے بھی ذات العماد. جب بعض لوگوں نے ان کے قد کاٹ کا حساب بھی بتایا ہے کہ کتنے فٹ لمبے تھے، لیکن وہ حساب و کتاب غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو حساب یا اندازہ لگایا وہ آدم علیہ السلام کے بھی قد سے بڑا بتا دیا، کہ ہو نہیں سکتا. کیونکہ حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 60 ہاتھ لمبا پیدا کیا. خلق اللہ آدم علی 60 ذراعا، جبکہ یہ کہتے ہیں کہ 80 یا اسی طرح 100 ہاتھ لمبے یا 80 ہاتھ لمبے، اس طرح لمبے، حالانکہ ہو ہی نہیں سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ، سب سے اونچے بڑے کون تھے؟ آدم علیہ السلام. اور ان کا قد کتنا لمبا تھا؟ 60 ذراعا، 60 ہاتھ لمبا. اور اس کے بعد سے جو بنی آدم ہیں وہ بتدریج کم ہو رہے ہیں، کسی کو اوپر نیچے، کسی کو اوپر نیچے، اس طرح کرتے کرتے اب جو موجودہ ہے، آگے قیامت کی طرف اس سے چھوٹا ہونا ہے. اچھا، ایکسیپشنل ہے کہ کوئی بڑا ہو جاتا ہے تھوڑا بہت، اور ایسا نہیں کہ آدم علیہ السلام سے بھی کراس کر جائے، ایسا نہیں. تو وہ سب سے زیادہ انہی کا تھا. خلق اللہ آدم علی 60 ذراعا. تو بہرحال، جو چیز اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی، ہمیں اس کے اندازے لگانے کی کیا ضرورت؟ ہمیں ان کی پاور کو، ان کی خلقت کو دیکھنا چاہیے، اور ان کے حشر کو، جو اصل چیز ہے. کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی، وہ جو لم یخلق، نہیں پیدا کیا گیا، مثلها، اس جیسا، اس قوم جیسا، عاد جیسا، فی البلاد، البلد کی جمع، شہروں میں، ملکوں میں، شہروں میں ان جیسا کوئی پیدا ہی نہیں کیا گیا، نہیں کیا گیا. اللہ اکبر. یعنی جیسے کہتے ہیں نا، بے مثل، بے نظیر، ایسی طاقتور قوم تھی. اور ثمود بھی، عاد ثانیہ، جنہیں اصحاب الحجر کہا گیا، وثمود الذین، اور وہ ثمود جنہوں نے جابو، تراشے، کاٹے. اچھا، جابو جو تراشنا، کاٹنا ہوتا ہے، یہ بڑی کٹائی کو کہتے ہیں، اور تنحتون آتا ہے اس کے اپوزٹ، جو باریک کٹائی کو کہتے ہیں. وتنحتون من الجبال بیوتا، اور جابو بڑی کٹائی، یعنی کیا بڑے کٹ، کیا چھوٹے کٹ، انہوں نے چٹانوں کو تراش ڈالا، محلات میں ایک بدل دیا. وثمود الذین جابوا الصخر، الصخر، سخت پتھر، چٹان، بالواد، وادی میں. اب دیکھیں کہ پہاڑوں کے درمیان میں جو پانی کا راستہ ہوتا ہے، گزرگاہیں، اس میں جو محلات ہوں، مشکل ترین بھی ہے اور واقعی حیرت انگیز ہے. ایسی جگہ پر پرسرار اور مشکل ترین اور اونچے ترین،
بلند ترین عمارتیں بنا ڈالنا، اللہ نے انہیں ایسی طاقت دی۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، مفسرین کہتے ہیں سمود پہلے لوگ ہیں جنہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بنائے۔ آج کل اس وادی کو وادی القرا اور اس کا نام العلا بھی، یعنی بلند و بالا عمارتیں، جگہیں یہ سعودیہ میں مشہور ہیں۔ اور جو ان کا مرکزی شہر تھا یہ مدائن صالح سے تقریباً 20 میل کے فاصلے پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک موقع پر یہاں سے گزر رہے تھے۔ ایک روایت آتی ہے اس سلسلے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے یا واپس آ رہے تھے تو اس مقام سے گزرے، اور شام اور مدینہ کے بیچ کی یہ بستی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ کو وہاں سے جلدی جلدی گزرنے کا حکم دیا۔ صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کے مقامات میں مت جاؤ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، ہاں وہاں سے روتے ہوئے گزر جاؤ، مبادہ تمہیں وہ مصیبت پہنچے جس سے وہ دوچار ہوئے تھے۔ تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ گزرے، اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کیا۔ ہجر کا علاقہ جہاں قوم سمود آباد تھی، غزوہ تبوک کے موقع پر یہاں سے گزرے۔ یہ خیبر اور تبوک کے درمیان واقع ہے، آج بھی یہاں کھنڈرات موجود ہیں۔ تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ عذاب شدہ علاقوں کو جسٹ فار کوئی وزٹ یا ٹور یا سیر و تفریح کے لیے نہیں، بلکہ عبرت و نصیحت کے لیے دیکھنا چاہیے، یا اس پہ کم از کم رونا یا رونے کی صورت ہی بنا لینی چاہیے کہ کہیں یہ عذاب ہم پر نہ آ جائے۔ تو ان علاقوں میں ضرورت یا عبرت اور سبق آموزی کے لیے ہی جا سکتے ہیں، نہ کہ فن، انٹرٹینمنٹ، انجوائمنٹ اور ٹرپس وغیرہ کے لیے، کہ جس طرح لوگ جاتے ہیں یادگار کے لیے اور وہاں جا کر پھر کیمپنگ کرتے ہیں اور پھر چل کرتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ بلکہ ایسے تو یہ نصیحت اور عبرت کے لیے ہی ہیں، اور ضرورت کے تحت ہی وہاں سے گزر سکتے ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد۔ اور صرف یہی نہیں، فرعون کی مثال دی جو آج بھی اپنے ظلم اور طاقت میں مشہور ہے۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، وَفِرْعَوْنَ اور فرعون، ذِي الْأَوْتَادِ وَتَدْ کی جمع، میخوں والا، لکڑی یا لوہے کی میخیں، یا تو اس کے بڑے بڑے لشکر تھے جن کے خیمے گاڑنے کے لیے بڑی تعداد میں میخیں مہیا رہتی تھیں، اور یہ اس لیے بھی کہ اس کا ظلم بڑا مشہور تھا، جس پر ناراض ہوتا اس کے ہاتھ پاؤں میں میخیں ٹھکوا دیتا اور وہ وہیں تڑپتا تڑپتا نہ اٹھ سکتا نہ ہل سکتا، اور وہیں تڑپتے تڑپتے مر جاتا۔ وفرعون ذی الاوتاد، یہ پیغام ہے ہر ظالم جابر کے لیے، ہر حاکم کے لیے، کہ حکومت ہمیشہ نہیں رہتی، ظلم بے لگام نہیں ہوتا۔ ان بطش ربک لشدید، ان کا دیکھو کہ الذین، وہ جنہوں نے طغاؤ، سرکشی کی، طغیانی کی، فی البلاد، شہروں میں، ملکوں میں، جن کا اتنا راج تھا، پاور تھی، انہوں نے خوب سرکشی کی۔ آج کا فرعون کون ہے؟ اسرائیل، امریکہ، یورپ۔ الذین طغاؤ فی البلاد فاکثروا، ان کا انجام بھی دیکھیے گا انشاءاللہ۔ بس ہمیں اپنے ایمان اور عمل کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے بھی بہت کیا، فیہا، اس میں، کس میں؟ البلاد، ملکوں، شہروں میں، الفساد، فساد، اللہ کے ساتھ کفر، شرک، مخلوق پر ظلم و ستم کی حد کر دی۔ فاکثروا فیہا الفساد، تو کیا ہوا؟ فصب، بس ڈالا پڑا، علیہم، ان پر، ربو کا، تیرے رب کا، سوطا، کوڑا، عذاب، عذاب کا، تو تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ عذاب کا کوڑا مختلف قوموں پر مختلف تھا۔ عاد پر جو سوط پڑا، سوط کہتے ہیں انتہائی تکلیف دہ کوڑے کی ضرب، لکڑی کی مار، اور ایسی ضرب کہ جو کمر توڑ کے رکھ دے۔ جو عاد پر عذاب کا کوڑا پڑا، اللہ نے ڈالا، تو یہ آندھی جس میں سردی کی شدت اور اس کے ساتھ تباہی، اور وہ مسلسل کئی دن راتیں چلتی رہی۔ اسی طرح ثمود پر جو صوت یعنی عذاب کا کوڑا پڑا، یہ صیحہ، رجفہ، چیخ، زلزلہ، اس کے ساتھ تباہی اور فرعون غرق یابی۔ سورہ العنکبوت آیت 40 ہے،
فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔
پھر ان میں سے کوئی وہ تھا جس پر ہم نے پتھراؤ والی ہوا بھیجی، اور کوئی وہ تھا جسے چیخ نے پکڑ لیا، اور ان میں سے کوئی وہ تھا جسے ہم نے زمین میں دھنسا دیا، اور کوئی وہ تھا جسے ہم نے غرق کر دیا، اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے، لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ یاد رہے کہ یہ صرف ایک عذاب ایک قوم پر نہیں، بلکہ ایک عذاب کئی کئی قوموں پر، مختلف قسم کے، جیسے غرق یابی کا دیکھیں، طوفان نوح بھی ہے، اور اسی طرح قوم فرعون بھی غرق یاب، اور اسی طرح مختلف عذاب مختلف قوموں پر، اور جو دھنسنا ہے وہ قارون کا جو سورہ قصص میں آیا، اور جو غرق ہونا ہے فرعون، حامان، ان کی قوم اور قوم نوح، اسی طرح حاصبہ قوم عاد، قوم لوط، اور الصیحہ قوم ثمود اور قوم شعیب، تو یہ مختلف تھے۔ اس طرح ان پر عذاب کے کوڑے پڑے، کیوں؟ کیونکہ رب سب کچھ دیکھ اور سن رہا ہے۔ اِنَّا رَبَّكَ، بے شک تمہارا رب، لَبِالْمِرْصَاد، یقیناً گھات میں ہے۔ مِرْصَاد یہ رَاسَدَ یَرْصُدُ رَسْدًا، کسی کے راستے میں اس پر حملے کے انتظار میں بیٹھنا۔ مِرْصَاد گھات، چھپ کر بیٹھنے کی جگہ جس میں بیٹھ کر دشمن پر حملے کا انتظار کیا جاتا ہے، تاک میں بیٹھنا، اور اللہ نے ان کے لیے مقرر کردہ وقت کے انتظار میں، جب مقرر وقت آتا ہے پکڑ لیتا ہے۔ تو مرصاد کو سمجھنے کے لیے دو لفظ ہیں کہ یسمع و یراہ، وہ سن اور دیکھ رہا ہے، مقررہ وقت کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ ہے ان ربک لبالمرصاد، وہ بھی تو آتا ہے شہاب الرصد۔
فمن یستمع الان یجد له شہاب الرصد،
پھر جو کوئی اب سننا چاہے تو وہ اپنے لیے پائے ایک انگارہ جو گھات میں ہے۔ اسی طرح آتا ہے
فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا،
کبھی اس کی جمع ارصاد بھی آتی ہے، اور مذکر مؤنث واحد جمع سب برابر ہیں۔ ماہرین فلکیات کی اصطلاح میں رصد اس مقام کو کہتے ہیں جہاں کواکب کی یعنی ستاروں کی حرکات کا تعین کیا جاتا ہے، تو اس لیے بھی آیا ہے اور تمہارے رب کے لیے بھی آیا ہے۔ اور رب کا گھات لگانا، یہ دیکھتے رہنا، سنتے رہنا، اور ایک مقررہ مدت کا انتظار کرنا اور اس پر پکڑ لینا، لیکن انسان اس مہلت کو ضمانت سمجھ بیٹھتا ہے، حالانکہ اللہ دیکھ سن اور ایک مقررہ مدت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، آزما رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے آگے اسی بات کا ذکر ہے،
فَأَمَّا الْإِنسَانَ، پس جو انسان، اِذَا مَبْتَلَاهُ، جب اس کو آزمائے رَبُّهُ، اس کا رب، فَأَكْرَمَهُ، اس کو عزت دے، وَنَعَّمَهُ، اور اسے نعمت دے، فَيَقُول، تو وہ کہے ربی، میرے رب نے، اکرمانی، مجھے عزت دی۔
یہاں وقف اکرمن پڑھا جاتا ہے، ویسے اکرمنی، بلکہ یا ضمیر متکلم کی ہے کہ مجھے عزت بخشی۔ منکرین کے نزدیک چونکہ دنیا ہی سبھی ہوتی ہے، دنیا ہی سب کچھ ہوتی ہے، تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ دنیا میں جو آسودہ حال ہے، خوشحال ہے، اللہ اس سے راضی ہے، اور جو تنگ حال ہے اللہ اس پر ناراض ہے۔ فرمایا یہ بات درست نہیں، فرعون اور دوسرے لوگ، ابھی یہ دیکھو عاد اور ثمود، فرعون، یہ انہوں نے جو طغیانی کی اس کی وجہ کیا کوئی محرومی تھی، کمی تھی؟ نہیں، فراوانی تھی۔ تو کیا پھر وہ رب ان پر راضی تھا؟ نہیں۔ یہ جو واقعات ابھی تم نے سنے، ان کی خوشحالی، پھر ان پر آنے والے عذاب کو یاد کرو تو سمجھ لو گے کہ دنیا کی آسودہ حالی یا بد حالی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ کافر کو فراوانی ملتی ہے تو وہ فرعونیت پر اتر آتا ہے اور یوں سزا یافتہ بنتا ہے۔ مومن پر جب مصیبت آتی ہے تو وہ صبر شکر کرتا ہے، یوں سرخرو ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ
تم بجائے اس کے کہ خوشحالی کی نعمت پر شکر کرو اور بطور شکر مستحقین پر خرچ کرو، آگے مینشن ہے چیزیں، اعمال، تم اتنا بھی نہیں کرتے کہ یتیم کے ساتھ عزت کا برتاؤ کرو، مسکین کو کھلاتے نہیں، دوسرے کو ترغیب دیتے نہیں، یعنی خود کرتے نہیں، دوسروں کو کہتے نہیں، کرنے دیتے نہیں، میراث کا مال ہڑپ جاتے ہو، لوگوں کا حق کھانا پسند کرتے ہو، تو یہ سمجھتے ہو کہ رب راضی ہے؟ یہ رضا کی دلیل تو نہیں ہے؟ یعنی خود انسان سوچے کہ اگر مال کی عطا رب کی رضا کی دلیل ہے تو پھر تو اس پہ واجب ہوتا ہے نا کہ پھر رب کی مرضی کے مطابق اس مال کو خرچ کرے، مگر یہ نہیں کرتے. یعنی خود انسان اپنے پوائنٹ آف ویو میں کتنا کانفلکٹ کا شکار ہے. فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن. یہاں مذمت کی گئی ہے کہ یہ عطا رضا نہیں ہوتی جس طرح انسان سمجھتا ہے. اسی طرح نہ ملنا یہ اللہ کی ناراضگی نہیں ہوتی، محرومی ناراضگی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے یہاں اس بات کا رد کیا ہے جو یہ لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں. فرمایا وَأَمَّا، اور جب مَبْتَلَاهُ، اسے آزمائے، فَقَدَرَا، تو اندازہ دیتا ہے، اور اسی طرح تنگ کرنے کے معنی میں آتا ہے يَبْسُطُ وَيَقْدِر. یہ یقدر کس معنی میں آتا ہے؟ تنگی کرنے میں، یعنی تنگی کا اندازہ. عَلَيْهِ، اس پر، رِزْقَهُ، اس کا رزق. تو انسان کیا کہتا ہے؟ تنگی کو کہتا ہے کہ یہ میرا رب مجھ پہ ناراض ہے. رَبِّي أَهَانَن، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، کہیں کا نہیں چھوڑا. اردو میں اہانت کا لفظ ذلت کے معنی میں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی. آج بھی بیٹا 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 کہتے ہیں رب بڑا راضی ہے، مال، کاروبار، جاب، فراوانی، رب جی بڑا راضی ہے. بھائی کس نے کہہ دیا یہ عطا رضا کی دلیل ہے؟ حالانکہ عطا یہ بڑا امتحان ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ فرعون، قارون وغیرہ کو نہ ہونے نے نہیں، ہونے نے برباد کیا. انسان اس میں اکثر بہک جاتا ہے، جبکہ محرومی اکثر اوقات رب کی قربت کا سبب بنتی ہے، انسان رب کی طرف پلٹ آتا ہے. اسی لیے کثرت مال کی خواہش کبھی انبیاء اولیاء نے نہیں کی، بلکہ ہمیشہ اس مال کا سوال کیا کہ جس پر اچھی گزر بسر اور اچھا وقت گزر جائے. آل محمد قوتا، وہ یاد کر لیجئے، صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل کے لیے دعا کی کہ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کو بقدر ضرورت روزی دے. کیونکہ اکثر عمراء کے بچے بگڑتے ہیں، الا ماشاء اللہ جو حق ادا کرنے والے ہوتے ہیں، جو عطاؤں کو رضا کی دلیل نہیں بلکہ امتحان جان کر جیتے ہیں. لیکن جو اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں کہ عطا کو رب کی رضا اور محرومی کو ناراضگی سمجھ بیٹھیں، پھر وہ مال پر بھی سانپ بن جاتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، آیت 17 سے ہے، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما. یہ انسان کب کرتا ہے؟ جب عطا کو رب کی رضا اور محرومی کو ناراضگی سمجھ بیٹھتا ہے. سورۃ الفجر آیت 15 اور 16 میں جس معاشرتی رویے اور انسانی سوچ کی مذمت کی گئی ہے، وہ رب کی عطا کو تو اس کی رضا کی دلیل مان لینا، بیٹا دیا رب بڑا راضی ہے، شادی کی یہ چیز ملی رب بڑا راضی ہے، حج عمرہ کی توفیق ملی رب بڑا راضی ہے. یاد رہے کہ ہر حاجی اور ہر معتمر کا عمرہ تو قبول نہیں ہوتا، نہ ہی وہاں پہنچ جانے سے کوئی پاک باس ہو جاتا ہے، بلکہ وہ تو جس کے حصے میں قبولیت آتی ہے اس کو بخشش ملتی ہے، ہر ایک کو تو نہیں. اسی طرح چیزوں کا ملنا رضا کی دلیل نہیں ہے. اور اگر اللہ کوئی چیز روک لے تو اسے اپنی اہانت سمجھنا، رب کی ناراضگی سمجھنا. حالانکہ ناراضگی تو یہ ہے کہ انسان خوشحالی میں، رب کی عطا میں اس کا حق ادا نہ کرے، اور اسی طرح تنگی میں، بدحالی میں نہ شکرا اور دین بیزار، اسلام مخالف اور جرائم کا ارتکاب کرنے والا، واویلا کرنے والا بن جائے. جس طرح عطا یہ انسان کو اوپن سرٹیفکیٹ نہیں دیتی کہ وہ جو جی میں آئے کرے، اسی طرح محرومی بھی جرائم کا جواز پیدا نہیں کرتی، نہ شکرا بننے کی اجازت نہیں دیتی. یہ دونوں امتحان ہیں. دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے یہی یہاں فرمایا کہ اگر
اکرمہ نعمہ ہے تو وہ ابتلا ہے، یہ عطا رضا نہیں کیا ہے، ابتلا ہے۔ اسی طرح فقدر علیہ رزقہ، رزق کی تنگی یہ بھی ابتلا ہے، یہ رب کی ناراضگی نہیں ابتلا ہے۔ رب دیکھتا ہے، دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے۔ دے کے کیا کیسے آزماتا ہے کہ کیا وہ اس کا حق ادا کرنے والا ہے، لیکن فرمایا اکثر حق ادا کرنے والے نہیں ہوتے۔ فرمایا کہ تم عطا کو رضا کیسے جان بیٹھتے ہو جبکہ کل لا ہرگز نہیں، بلکہ لا تکرمون، تم عزت نہیں کرتے الیتیم، یتیم کی۔ ویسے کہتے ہو عطا رضا کی دلیل ہے، تو پھر رب کا حکم کیوں نہیں بجا لاتے، اس کی رضا والے کام کیوں نہیں کرتے؟ عطا کو رضا کہتے تو رضا والے کام کیوں نہیں کرتے؟ رب کی رضا والے کام کون سے ہیں؟ یتیم کا اکرام، اکرام ہے یتیم۔ اچھا یہاں یہ نہیں ہے کہ سرپرستی اور اس پر خرچ کرنا، کچھ ایسا نہیں ہے، بلکہ اکرام ہے، کیونکہ اکرام دینے سے بھی بڑھ کے ہوتا ہے۔ بعض لوگ دیتے ہیں مگر عزت نفس مجروح کرتے ہیں، تو یہ وہ دینا ہے جو اکرام کے ساتھ ہو، جو بھرپور خیال کے ساتھ ہو، جس میں عزت نفس مجروح نہ ہو۔ یہ ریکارڈنگ سسٹم جو ہے، بعض اوقات بعض جگہوں پہ میں سمجھتی ہوں کہ مجبوری بھی ہوتا ہے کیونکہ ڈونرز تک وہ پیغام پہنچانا ہوتا ہے، لیکن اس میں اس چیز کا ضرور خیال رعایت رکھنی چاہیے کہ کہیں لینے والے کی سیلف رسپیکٹ مجروح نہ ہو۔ بعض لوگ کیمرے پہ آنا نہیں چاہتے، اسپیشلی جو لینے والا مومنٹ ہوتا ہے اور اس کی پکچرائزیشن کی جاتی ہے، تو یہ چیز جو ہے وہ بعض اوقات جو نہیں سمجھ رکھتے یا نہیں پسند کرتے، ان کے لیے بڑے گلٹ کا باعث ہوتی ہے۔ اس چیز کو میں سمجھتی ہوں بہت سی احتیاط کے ساتھ ہینڈل کیا جا سکتا ہے۔ میں خود سوشل ورک کے ڈپارٹمنٹ میں ہوں اور سوشل میڈیا کی امپورٹنس کو سمجھتی ہوں اور قائل ہوں۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس چیز کو اگر کیمرہ پرسن چہرے کو چھپا کے یا چہرہ بچا کے کرے تو یہ اکرام کا باعث رہے گا، اور یہ چیز اس سے پہلے بعد میں چیز بتا دی جائے کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے، تاکہ اس کے لیے آپ کا سلسلہ مسلسل رہے، تاکہ بھرپور خیال ہوتا رہے، لوگوں کے لیے موٹیویشن رہے اور ان کے لیے اپنائیت، ہم آہنگی اور جو ایک قدر ہے، یہ بتانا کہ آپ کا اکرام ہمارے دلوں میں کیا ہے۔ یاد رہے کہ بعض اوقات یہ چیزیں اتنی اہمیت نہیں رکھتی جتنے جذبات، احساسات اور میٹھا بول اہم ہوتا ہے۔ دے کے ذلیل کرنا یہ تو صدقہ کو بھی باطل کر دیتا ہے۔ منع والا ادا، جتلانا اور ایسا رویہ رکھنا کہ جیسے کوئی احسان کر رہا ہو، حالانکہ دیکھا جائے تو جب عطا کو رب کی رضا سمجھتے ہو، رب کی عطا کو اس کی رضا سمجھتے ہو، تو اس کی رضا تو ان کاموں میں ہے۔ اور پھر یہ کہ میں ایک مثال سے سمجھانا چاہتی ہوں، اگر ایک باپ کے والد کے دو بچے ہیں، دو بیٹے ہیں، اور وہ ان میں سے ایک کو کوئی چیز دیتا ہے اور بڑا سمجھتے ہوئے یا اس قابل سمجھتے ہوئے کہ باقی سب کا بھی خیال رکھے گا، لیکن اگر وہ صرف اسے اپنے آپ تک رکھ لے تو دیکھیں کہ باپ کے دل پر کیا گزرے گی۔ لیس کمثلی ہی شے، اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب مخلوقات کا برابر خالق مالک رازق ہے، ان میں سے، مخلوقات میں سے، انسانوں میں سے کچھ کو دیتا ہے، کچھ کو نہیں دیتا، تو جنہیں دیتا ہے کیا اس نے وہ سب صرف انہی کی ذات کے لیے دیا ہے؟ جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو میرے اپنے بازو کی کمائی ہے، یہ تو میری اپنی ذہانت ہے، میری اپنی محنت ہے، تو میں جیسے چاہوں خرچ کروں۔ یہی صدقات زکوٰۃ کا معاملہ ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ ان کا حق ہے، یہ کوئی دینے والے کا احسان نہیں ہے، بلکہ یہ تو حق کی ادائیگی ہے، فرض کی ادائیگی ہے، یہ حق ہے، حق رائٹ کو کہتے ہیں۔ جو کچھ بھی سائل اور محروم کو دیا جا رہا ہوتا ہے وہ ان کا حق ہوتا ہے، جو رب نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہوتا ہے، تو اس میں اکرام کو ضائع نہیں کرنا۔ فرمایا دے بھی دینا، اکرام نہیں کرتے، تکریم نہیں ہے، رسپیکٹ نہیں ہے۔ کلا بلا تکرمون الیتیم، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، پھر تم عطا کو رضا کی دلیل سمجھتے ہو، کیسے اللہ راضی ہوگا؟ یتیم کی کفالت اور تکریم کے حوالے سے قرآن و حدیث میں بہت سارے پیغامات آئے ہیں۔ ابو داؤد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ گھر سب سے بہتر ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ اور وہ گھر بدترین ہے جس میں اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے۔ پھر اپنی انگلی کے ساتھ اشارہ کر کے فرمایا، یعنی جس طرح شہادت کی انگلی اور جو مڈ فنگر ہے، مڈل فنگر ہاتھ کے درمیان کی بڑی انگلی، یہ دونوں ایک ساتھ ہیں، فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند مقام دیا کس بنا پر، کفالت یتیم، اکرام ہے یتیم۔ اور یتیم صرف وہ نہیں کہ جس کا بچپن میں باپ چلا جائے، بلکہ وہ بھی یتیم ہے کہ جس کا باپ ہونے کے باوجود باپ کی فرض شناسائی نہ ہو اور حقوق کی ادائیگی نہ ہو۔ ہمارے معاشرے میں کئی ایسے بچے ہیں، آپ گلیوں میں گھومتے، چوکوں پہ رولتے، لاوارث اور کئی خرابیوں میں مبتلا۔ یہ وہ درد ہے کہ جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہم دیکھیں ان بچوں کی کفالت اور انہیں اپنا سمجھنا، جو گھر میں بچے ہیں، یہ باہر کے ہمارے بچے ہیں اور ایک ہمارے گھر میں بچے ہوتے ہیں، گھر کے بچوں کی حفاظت ان بچوں کے ساتھ جڑی ہے، وگرنہ وہ سب خرابیاں جو یہ باہر کے بچے فیس کرتے ہیں ہمارے گھر تک کیسے پہنچتی ہیں، یہ صرف حقوق کی عدم ادائیگی ہے، یہ محروموں کی عدم رعایت ہے، جو پھر جرائم اور خرابیوں کو معاشرے میں پروان چڑھاتی ہے۔ اس پر پی ایچ ڈی تھیسز ہیں اور باقاعدہ تحقیقات، رپورٹس موجود ہیں کہ جس معاشرے میں یتامہ کی کفالت کی جاتی ہے، محروموں کی رعایت کی جاتی ہے، وہ معاشرہ کتنا ہی پرامن اور خوشحال ہوتا ہے، اس میں مالداروں کی حفاظت کا اہتمام ہوتا ہے، کیونکہ محرومی مجرمانہ کاروائیوں کو بڑھاتی ہے، انتقامی کاروائیوں پہ لے آتی ہے۔ تو اصل میں عمرا، مالداروں کے مال جان کی حفاظت اس میں ہے کہ وہ محروم طبقے کی سرپرستی کریں۔ یہ وہ ایک روشن حقیقت ہے نا، جس کو اغیار تسلیم کرتے ہیں اور ہم صرف سمجھتے ہیں کہ شاید یہ آخرت کا ہی ثواب ہے، نہیں، یہ دنیا میں بھی خوشحالی، امن و امان کا باعث ہے۔ کلا بلا تکرمون الیتیم، یتیم کی عزت نہیں کرتے، سمجھتے ہو عطا رب کی رضا ہے، کیسے ہو سکتی ہے؟ ولا تحاضون، اور نہ تم ترغیب دیتے ہو، حظ یا حزو، رغبت دلانا، یہاں مال دینے کی، یہاں کھلانے کی نہیں، دوسروں کو ترغیب دلانے کی بات ہو رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے نا، ہم دے دیں تو قرض فرض ادا، یہ میں نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا کہ میں ایک ایک کو کہتی پھروں، وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، میری کیا عزت بچے گی، وہ کہیں گے اس کا پیشہ ہے، وہ کہیں گے یہ ملوانی ہے، وہ فلاں فلاں کوئی میرے بارے میں کیا سوچے گا، بس جی جو مجھ سے ہو سکا میں کر دوں گی، باقی میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جرم قرار دیا، دوسروں کو رغبت نہ دلانا اللہ کے ہاں جرم ہے، یہاں جرائم ذکر ہو رہے ہیں نا، اللہ کی ناراضگی کے جو اصل اسباب ہیں وہ یہاں پر ذکر ہیں۔ نیکی صرف اپنے تک رکھنا کافی نہیں، بلکہ دوسروں تک پہنچانا، دوسروں کو ترغیب دلانا، یہ بھی فرائض کا حصہ ہے۔ سورۃ المعون میں بھی اس رویے کی مذمت ہے کہ خود کر لوں کافی ہے، دوسروں کا کیا، میں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے، اب دوسروں کو بھی ساتھ کہوں، وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ سورۃ المعون میں ہے، ولا يحض على طعام المسكين، اور مسکین کو کھانے کی ترغیب نہیں دیتا، یہ قصور ہے۔ یہاں ہے، ولا تحاضون على طعام المسكين، جہاں اطعام طعام، کھانا کھلانا، یہ جنت میں داخل ہونے والے اعمال میں سے ہے، وہاں ایون دوسروں کو رغبت تک نہ دلانا، یعنی بے شک خود نہ بھی کر سکتے ہو نا، پھر بھی دوسروں کو توجہ دلا دیں، اور خود کر رہے ہیں تب بھی دوسروں کو ضرور توجہ دلائیں، کیونکہ یہ انفرادی لیول پر یا کسی ایک کی حد تک کافی نہیں ہے، اس کا اثر اور اس کا پھیلاؤ معاشرے میں کونے کونے تک جانا چاہیے، اور اس کی ترغیب نہ دلانا یہ اللہ کی ناراضگی کے اسباب میں سے ہے۔ ولا تحاضون، یہاں مساکین کو کھانا نہ کھلانے کی مذمت نہیں ہے، یہاں بلکہ مساکین کے کھانے کی دوسروں کو ترغیب نہ دلانے کی مذمت ہے، جو اصل سمجھنے کی چیز ہے۔ جیسے پچھلی آیت میں یتیم پر خرچ نہ کرنے کی مذمت نہیں ہے بلکہ عزت نہ کرنے کی، تکریم نہ کرنے کی مذمت ہے۔ وَتَأْكُلُونَ، اور تم کھاتے ہو، التُّرَاثَ، مال میراث، اَقْلًا لَمَّا، سمیٹ سمیٹ کے کھانا۔ یہاں اقلن کے ساتھ لَمَّا شدت مذمت کے لیے ہے، یعنی صرف ایوہ الناس تَأْكُلُونَ الْمِرَاث اَقْلًا یوں نہیں، بلکہ اقل لما، یعنی اقلن شدیدہ، یعنی اے لوگو تم مال میراث سارا ہڑپ کر جاتے ہو۔ اقل لما یعنی کوئی چیز دسترخوان سے ساری کی ساری اٹھا کے کھا جانا، دوسروں کے لیے کچھ نہ چھوڑنا اور اس پر اپنا حق سمجھنا۔ یہ آیت ایسے لوگوں کی مذمت کر رہی ہے جو میراث تقسیم نہیں کرتے، جو کمزوروں، یتیموں، عورتوں اور بچوں کا حق کھانا اپنا پیدائشی فریضہ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا ہوں یا میں بیٹا ہوں تو یہ سب سمیٹنا تو میرا پیدائشی حق ہے، میرا بنیادی حق ہے، کوئی مجھے کیسے روک سکتا ہے؟ آخر کو میں نے جہیز دیا تھا، آخر کو میں انہیں پھر احسان کرتے ہوئے حج یا عمرہ بھی کرا دوں گا، آخر کو میں نے یہ کیا وہ کیا، سو یہ تو میرا ایک پیدائشی بنیادی حق ہے۔ تو لالچ میں وہ حلال حرام، حق نہ حق میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ سارے کا سارا ہڑپ کر جاتا ہے۔ اقل لما، وتحبون، اور تم محبت کرتے ہو، المال، مال سے، حبن جمع، بہت زیادہ محبت کرنا، جمع بھی کثیرہ شدیدہ کے معنی میں، جیسے لما ہے، اقل لما یعنی اقلا شدیدہ، حبن جمع یعنی حبن کثیرہ شدیدہ، جمع غفیر اردو میں بھی بولتے ہیں، یعنی بہت زیادہ لوگوں کا ہجوم۔ تو یہاں کثرت مال اور مال کی شدت محبت کے لیے استعمال ہوا کہ مال سے اتنی محبت ہے کہ حق، فرض، رشتے اور انصاف، عدل یہ نظر ہی نہیں آتا۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا، اور مال سے محبت کرتے ہو، بہت زیادہ محبت کرنا۔ لیکن یہ یتیم کی عزت نہ کرنا، طعام مسکین کی دوسروں کو رغبت نہ دلانا، مال میراث ہڑپ کر جانا اور مال کی محبت میں غرق ہونا، یہ چیز تمہیں رب کی رضا کے قریب ہرگز نہ کر سکے گی، کلا۔ اور اس کا پتہ اس وقت چلے گا جب یہ سب کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، یہ سب زمین پہ ہے نا، تو زمین کو ہی کوٹ کوٹ کر ریزہ کر دیا جائے گا، کلا، ہرگز نہیں، یعنی تمہیں ہرگز ایسے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ وقت سامنے رکھنا چاہیے اذا، جب دکت پست کر دی جائے گی، کوٹ کوٹ کر نیچے کر دی جائے گی، الارض زمین، دکن دکا، ریزہ ریزہ۔ وجاء، اور آئے گا، ربک، تمہارا رب، والملک، اور فرشتے، صفن صفا، صف در صف، اور اس کی وضاحت میں آتا ہے کہ فرشتوں کی سات صفیں ہوں گی، جس طرح سات آسمان ہیں، ہر آسمان کے فرشتے ایک صف میں، قطار میں، رو میں کھڑے ہوں گے، اسی طرح ساتوں آسمانوں کے فرشتے سات صفوں میں، اسی لیے ہے صفن صفا، صف در صف ہوں گے۔ اچھا، یہاں جو اہم چیز ہے نا سمجھنے کی، وہ ہے جا آ، جا آ ربک، کتنا واضح ہے کہ آئے گا تیرا رب۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ہر رات آسمان دنیا پر نزول، یہ ثابت ہے، واضح طور پر ہے، لیکن اس کے باوجود فرقہ واریت کہیں یا کج فہمی کہیں کہ بعض مشہور و معروف مفسرین آرام سے جا کا ترجمہ اللہ تعالیٰ کا آنا یہ کرنے سے، لینے سے انکار کر دیتے ہیں، یعنی واضح طور پر لفظی ترجمے کا انکار کرتے ہوئے مجاز کو ہی ترجیح دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جلوہ فرما ہونے کا اور استعارہ اور تمثیل کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے زمین پر آنے کا انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ واضح طور پر ہے کہ اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، وجاء ربک، اور آئے گا تیرا رب، لیکن وہ انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، یہ جو اللہ کی شان کے خلاف ہے، اگر اللہ کی شان کے خلاف ہوتا تو کیا رب تعالیٰ قرآن میں اپنے لیے اس کا ذکر فرماتا؟ ہرگز نہیں۔ یہ وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفت ید کا انکار کرتے ہیں، اور جہاں کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ مبارک کا ذکر کیا، یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد قبضہ قدرت ہے،
یہ وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات حتیٰ کہ عرش پر مستوی ہونے کا، کہ اس سے مراد وہ بادشاہت اور سلطنت لیتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے صفت عین کا کہ اس سے مراد وہ نگرانی لیتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات کا انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ ان صفات کا انکار کیوں اور کیسے کیا جائے جب اللہ تعالیٰ نے خود ان کا ذکر کیا اور اس کی تمثیل اور تشبیہ وغیرہ کے لیے کوئی اس کے واضح ظاہری حقیقی معنی لینے میں کوئی چیز رکاوٹ بھی نہیں آ رہی، اور یہ مسلمہ قاعدہ ہے، ثابت شدہ اصول ہے کہ مجازی معنی اس وقت لیا جاتا ہے جب حقیقی معنی مراد لینا محال ہو، جبکہ یہاں حقیقی معنی لینے میں کوئی مشکل نہیں۔ یہ لوگ قرآن و حدیث میں آنے والے ایسے تمام الفاظ کی ایسی ہی تاویلیں کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی حقیقت کو اس کے سپرد کر دینا ہے، جو محکم اور متشابہ کا معاملہ ہے۔ حالانکہ یہ تو ویسے ہی محکم میں ہے، اگر اسے متشابہ بھی سمجھتے ہیں تو ایز اٹ از قبول کر لیں اور حقیقت اللہ کے سپرد کر دیں کہ اس کی صفات ویسے ہی ہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہیں، کما یلیق بشانی، جہاں تک اس کی صفات ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ چیز تو اب قرآن کریم احادیث میں کئی مقامات پر آئی اور یہاں واضح طور پر ہے، وَجَاءَ، اور آئے گا، رَبُّكَ، تیرا رب، وَالْمَلَكُ، اور فرشتے، ملائکہ جمع، ملک بادشاہ، ملوک جمع، ملک فرشتے، صفاً صفاً، صف در صف، خالق کی صفت مخلوق سے بہت ہی برتر ہے، اللہ کے آنے کی صفت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مومن کا کام یہ ہے کہ جب اللہ نے خود فرما دیا کہ وہ قیامت کے دن آئے گا تو وہ اس پر ایمان رکھے اور یہ بات اللہ کے سپرد کر دے کہ وہ کس طرح آئے گا۔ یقیناً وہ اسی طرح آئے گا جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، اور اس کی کیفیت کو سمجھنا مخلوق کے بس کی بات نہیں۔ اب جو چیز سمجھ نہیں سکتے اس کا انکار کر دیں گے، یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ کا انکار ہے، العیاذ باللہ۔ وجیء، اور لائی جائے گی، اچھا جاء فی المعروف اور جیء فی المجہول، لائی جائے گی، یومئذن، اس دن، بجہنم، جہنم، یومئذن، اس دن، یتذکرو، سوچے گا۔ تذکر یہ یرید التوبہ کے معنی میں، یعنی سوچے گا کہ اے کاش توبہ کر لیتا۔ الانسان، انسان، وانا لہ، اور کہاں اس کے لیے، الذکرا، سوچنا، اب توبہ کا کیا فائدہ، اب فائدہ کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما اسے جہنم کے آنے کی کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، یؤتا بجہنم، جہنم کو لایا جائے گا، لہا 70,000 زمام، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، یعنی رسیاں، مع کل زمام، ہر لگام کے ساتھ، 70,000 ملک، 70,000 فرشتے ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے ایک فرشتے کا ایک جو جسامت اور ایک فرشتے کی جو قوت ہے، حتیٰ کہ جبریل کا دیکھیں کہ آسمان و زمین بھر گیا، اور پھر اتنے زیادہ فرشتے، اس میں جہاں جہنم کی وسعت شدت کا اندازہ ہوتا ہے، کتنی بڑی تو ہوگی جہنم کے، اسے اتنے زیادہ فرشتوں نے، اتنی زیادہ تعداد میں اور اتنے زیادہ طاقتور فرشتوں نے پکڑا ہوگا، کتنی بے لگام ہو رہی ہوگی۔ تو اس میں جہاں جہنم کی وسعت اور شدت کا پہلو ہے، وہیں فرشتوں کی کثرت اور قوت کا بھی پہلو ہے کہ اس دن جہنم اس حال میں لائی جائے گی کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ کر لائیں گے، اور یہ کنٹرول بھی کر رہے ہوں گے کیونکہ وہ اپنے شکار پر پلٹنا چاہتی ہوگی، پکڑنا چاہتی ہوگی۔ اس دن انسان کہے گا کاش میں توبہ کر لیتا، گناہوں سے باز آ جاتا، مگر انا لہ ذکرا، یقول، کہے گا، یا لیتنی، اے کاش، قدمت، میں نے بھیجا ہوتا، آگے کیا ہوتا، لحیاتی، اپنی زندگی کے لیے۔ اس وقت وہ آگے کی زندگی کو ہی حقیقی اصلی زندگی کہہ رہا ہوگا۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ زندگی ایک بار ملی ہے جی لو، یہ ایک بار تو اول ملی نہیں ہے، امت تنثنتین واحیی تنثنتین، یہ دو بار ہے، اور اگلی ہی اصل ہے، اگلی ہی اصل ہے، کیونکہ انسان خود کہے گا، یا لیتنی، اے کاش، قدمت لحیاتی، یہاں میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ فَيَوْمَئِذٍ پس اس دن لا يُعَذِّبُ عذاب نہ دے گا عذابہ اس کا عذاب جیسا احد کسی کا عذاب یعنی ایسا عذاب ہوگا کہ اس جیسا عذاب کسی نے کبھی نہ دیا ہوگا ولا یوثقو اور نہ باندھ کر رکھے گا وثاقہ اس کا باندھنے جیسا احد کوئی اس کے باندھنے جیسا کوئی نہ باندھے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ وہاں سکون آرام بس اس نفس کو ملے گا جو نیکیوں پر مطمئن رہی وہی وہاں مطمئنہ ہوگی النفس المطمئنہ اچھا آپ دیکھیں تو یا ایہا کے بجائے ایتھا ہے ایہا مذکر کا صیغہ ہے اور ایتھا مؤنث کے لیے حرف ندا ایہا یا ایہا یہ حرف ندا مذکر ہے اور یا ایتھا حرف ندا مؤنث ہے کیونکہ مخاطب النفس ہے جو کہ مؤنث ہے اس بنا پر حرف ندا بھی مؤنث یا ایتھا النفس المطمئنہ ابن عباس رضی اللہ عنہما المطمئنہ نفس مومنہ لیتے ہیں نفس مؤمنہ اسے کیا کہا جائے گا ارجعی لوٹ چل الی ربکی اپنے رب کی طرف راضیتم راضی باش مرضیہ تجھ سے راضی یعنی تو رب پر راضی کہ جو اس نے تجھے اجر دیا اسم فاعل ہے راضیہ اور راضی اللہ کی عطا پہ اجر پہ راضیتم بالاجر مرضیہ پسندیدہ تجھ پر راضی ہوا جائے جیسے کہ تو اللہ سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی راضیتم مرضیہ راضیہ اسم فاعل اور مرضیہ اسم مفعول راضی ہونے والے اور جس پر راضی ہوا جائے یہ قیامت والے دن کہا جائے گا اور اسی طرح یہ موت کے وقت بھی فرشتے خوشخبری دیتے ہیں تو اسی طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ وہ تسلی دیتے ہیں اور اسی طرح ہر لمحے اور ہر موقع پر یہ نیکوکار روح کو بشارت اور تسلی دی جاتی ہے اس کے حوالے سے ایک دعا بھی آتی ہے جو ان الفاظ کے ساتھ ہے جس میں نفس مطمئنہ مانگا گیا ہے اللہم انی اسألوکا نفسا مطمئنہ تؤمن بلقائک وترضى بقضائك وتقنع بعطائك اے اللہ میں تجھ سے مانگتی ہوں نفس سے مطمئنہ یعنی ایسا نفس جس کو تیری طرف سے اطمینان اور سکینت کی دولت نصیب ہو اور مرنے کے بعد تیرے سامنے حاضری کا اس کو یقین ہو اور تیرے فیصلوں پر وہ راضی اور مطمئن ہو اور تیری طرف سے جو کچھ ملے یعنی دنیا کی زندگی میں وہ اس پہ قانع ہو یہ بالکل ویسے ہی جیسے رضیت باللہ ربا وبمحمد النبی یا رسول وبالاسلام دینا کہنے والا اور اس پر عمل پیرا رہنے والا روز قیامت اس کو راضی کر دیا جائے گا جو اللہ کے احکامات پہ تقدیر پہ اس کے فیصلوں پہ راضی رہا اسے روز قیامت اجر سے راضی کر دیا جائے گا راضیتم مرضیہ اور موت سے لے کے جنت میں داخلے تک ہر مرحلے اس کو یہ تسلی اور بشارت دی جائے گی وَادْخُلِي بس تو داخل ہو جا فی عبادی میرے بندوں میں وَادْخُلِي اور داخل ہو جا جنتی میری جنت میں سبحان اللہ یہ جملہ بڑا ہی پیارا ہے کہ انسان مشکل سے مشکل وقت میں بھی یہ کہتا رہے کہ اے رب میں تجھ پہ راضی رب میں تیرے فیصلے پہ راضی بعض سلف کے حوالے سے آتا ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ کون سا بڑی بات ہے یا اس طرح بلکہ کہا کریں کہ اللہ تو مجھ پہ راضی ہو جا کہ یہ زیادہ اہم بات ہے تو وہ کہتے کہ بس ہم یہ اس لیے کہتے ہیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے یعنی ہر مشکل سے مشکل وقت میں بھی جب انسان یہ کہتا ہے نا کہ اللہ میں تجھ پہ راضی تو جب قیامت کا مشکل ترین مرحلہ ہوگا تو اللہ کی طرف سے کیا جواب ملے گا اے بندہ میں تجھ پہ راضی اب دیکھیں کہ جس کو یہ سننے کو مل جائے تو اس کی تو وہ لمحہ اس کے لیے جنت بن جائے گا آگے ہے وَدْخُلِي جنتی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے یہ مقام پڑھا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی کیا عمدہ مقام ہے یعنی انہیں یہ حصہ بہت ہی پیارا لگتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تو ان میں سے ہے کہ جنہیں کہا جائے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔
اسی طرح تفسیر ابن کثیر میں ایک اور بڑی اہم بات وارد ہوئی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی وفات طائف میں ہوئی تھی، اور جب ان کی تجہیز و تکفین کی جا رہی تھی تو آسمان سے ایک آواز سنی گئی، نظر کچھ نہ آیا بس ایک آواز سنی گئی کہ جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے لیے یہ کہا گیا ہو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ عز و جل ہمیں اس کا مصداق بنائے، اور اس کے لیے ہمیں رب کی تقدیر پہ، اس کے دیے گئے اور فرض کیے گئے احکامات اور فیصلوں پر ایمان اور راضی رہنا ہے، تاکہ ہمارے لیے رب کی طرف سے یہ پیغام آ جائے ہماری موت کے وقت، محشر کے وقت، آخرت میں، کہ ارجعی الی ربک، کیا تیاری ہے رب کی طرف لوٹنے کی، دنیا میں رب کے لیے اٹھائے گئے قدم، رب کی طرف، دین کی طرف آنے کا سفر، یہ آخرت میں جنت کی طرف جانے کا سفر بن جائے گا۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، آمین یا رب العالمین۔